الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، یہ حیات المسلمین کی روح نمبر 10 ہے جس کا بیان چند ہفتوں پہلے شروع ہوا ہے. اس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی جان کے بھی حقوق بیان فرمائے. اور جان کے حقوق اور نفس کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری قرار دیا ہے. اور وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو ہمارا وجود ہے، ہمارا جسم اور ہماری جان ہے، یہ ہمارے پاس اللہ تعالی کی امانت ہے. ہم اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالی کے حکم کے تحت اس کو استعمال کرنے والے ہیں. اور جب یہ امانت ہے تو امانت کی حفاظت لازم ہے. جیسے کوئی امانت ہمارے پاس رکھوائے تو ہمارے ذمے اس کی حفاظت ضروری ہے اور اس میں خیانت کرنا ناجائز. ایسے ہم پر اپنی اس جان کی حفاظت بھی ضروری ہے اور اس کا غلط استعمال ناجائز. اسی لیے خودکشی کرنا بھی حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ ہم اس جان کے مالک نہیں. جب مالک نہیں تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا یا اپنے کسی عضو کو خراب اور معطل کرنا جائز نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم پر اس کی حفاظت ضروری ہے. اس سلسلے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصولی طور پر شروع میں تین باتیں بیان فرمائی ہیں. جن پر ہماری اس جان کی حفاظت موقوف ہے. ان تین کام اگر ہم اہتمام سے کریں گے تو ہماری جان محفوظ رہے گی اور اس کا جو حق ہے وہ ادا ہوگا. اور ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے. ان تین چیزوں پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی راحت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, کیونکہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا اور آخرت کے صلاح و فلاح اس کے اوپر موقع ہے. صحت ہی کے ساتھ دنیا کی بھی خیر و خوبی ہے اور صحت ہی کے ساتھ آخرت کی صحیح تیاری بھی موقوف ہے. تو صحت کی حفاظت کے لیے مختصر سی بات تو یہ سمجھنا کافی ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں کا انسان پابند رہے, ان باتوں کا ہمیشہ خیال اور دھیان رکھے اور اپنے آپ کو پابند بنائے رکھے جو صحت کے حصول میں اور صحت کے قائم رکھنے میں, صحت کے برقرار رکھنے کے اندر مشہور و معروف ہے. اور حفظان صحت کے یہ اصول مشہور و معروف ہیں اور اس پر بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. عام کو تو کھانوں میں بھی حفظان صحت کے سولوں پر مشتمل کتابیں عام ملتی ہیں. اور میں نے آج کیا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بحث زیور کا نواں حصہ اسی سلسلے میں مرتب کروایا ہے. اس کا تو ہم سبھی مطالعہ کر سکتے ہیں. حفظان صحت کے اصولوں میں سے چند اصول میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اب خلاصے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ تازہ ہو جائیں اور ہم دوبارہ ان کو اپنے ذہن میں بٹھا کر ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کھانے پینے میں آدمی اعتدال رکھے, معیار روی اختیار کرے, نہ کھانے پانے کھانے پینے بہت کمی کرے جس سے کمزوری ہو جائے, نہ بہت زیادہ کھائے کہ بیمار ہو جائے. جب بھوک لگے کھانا کھائے, جب تھوڑی بھوک رہ جائے کھانا چھوڑے. کھانا وقت پر کھانے کی کوشش کرے, بے وقت بے موقع کھانے سے بھی نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے. تو نظام ہضم کا خراب ہونے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. ہر آدمی کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, اسی اعتبار سے آدمی اپنے کھانے پینے کا نظام بنائے اور اس کے مطابق جہاں تک ہو سکے عمل کرتا رہے. وقت بے وقت کھانے سے پرہیز کرے. جو چیز آ گئی بس وقت ہے یا نہیں ہے بس کھانے سے مطلب, اکثر اس سے صحت خراب ہوتی ہے. وقت پر کھانا بقدر ضرورت کھانا کھانے سے آدمی کے عام طور پر سیاستی ہوتی ہے. بہت زیادہ کھانا کھانے سے بھی اکثر صحت خراب ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں آدمی کو لگ جاتی ہیں. ایسی غذائیں استعمال کرے جو طبیعت کے موافق ہوں, ان غذاؤں سے پرہیز کرے جو صحت کے خلاف ہوں. اور یہ ہر آدمی کی اپنی اپنی طبیعت کے مطابق ہوتی ہیں. بعض چیزوں سے آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے, بعض چیزوں کے کھانے سے طبیعت صحیح رہتی ہے. تو جو چیزیں آدمی کی طبیعت کے مطابق ہوں بس وہ اپنے آپ اپنے استعمال میں رکھے, اور اس کے خلاف جو چیزیں ہوں جن سے طبیعت خراب ہوتی ہو ان سے پرہیز کریں. پینے کی چیزوں میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ جو چیزیں مضر صحت ہوں ان سے پرہیز کریں, جیسے شراب نوشی جو کافروں کے اندر عام ہے, لیکن یہ سخت مضر صحت ہے. تو تمام خرابیوں اور برائیوں کی جڑ ہے. ام الخبائث ہے, ساری خرابیوں کی جڑ ہے یہ. اس سے انسان کی صحت بھی برباد ہوتی ہے, عقل بھی خراب ہوتی ہے, دین بھی برباد ہوتا ہے. شرابی کبابی آدمی کبھی اچھا نہیں ہوتا. اور اسی طرح اور جو چیزیں پینے کی ایسی ہیں جو کہ انسان کی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں, ان سے بھی آدمی پرہیز کرے. تو ایک تو کھانے پینے میں احتیاط رکھیں, نمبر دو نیند پوری کرنے کا خیال رکھیں, کیونکہ انسان کی صحت کے لیے نیند بھی بہت ضروری ہے. اور ماہرین اصول صحت نے اس کی حدود بھی مقرر کر دی ہیں, اور علماء کرام نے بھی ان کو بیان فرمایا ہے. مثلا بچوں کے لیے آدھے گھنٹے کی نیند ضروری ہے, اگر اس سے کم بچے سوئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. اور جو بالغ ہیں یا قریب البلوغ ہیں وہ, اور یہاں تک کہ 60 سال تک کی عمر والوں کے لیے 6 گھنٹے کی نیند ضروری ہے. کم سے کم 6 گھنٹے ضرور سوئیں, اس سے کم نہ کریں, کم کرنے کی صورت میں صحت خراب ہو سکتی ہے. یا جو لوگ بہت زیادہ جاگتے ہیں, چاہے پیسہ کمانے کے لیے جاگے, جیسے ڈبل ڈیوٹی کرنے والے ایسا کرتے ہیں کہ جناب 12-12 گھنٹے کی 18-18 گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے ہیں میں پیسے کمانے کے لیے, تو ان کو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی. نتیجہ یہ کہ کچھ دن چلنے کے بعد پھر وہ بیمار ہو جاتے ہیں, اور پھر نہ دین کے نہ دنیا کے رہے. اور جو مزید زیادہ عمر کے ہیں وہ کم از کم 4 گھنٹے سوئیں. 3 پوری نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور نیند پوری کرنے سے بغیر دوا کے وہ بیماریاں دور بھی ہو جاتی ہیں. جامعۃ الرشید کے بانی حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ, ماشاء اللہ ان کی صحت 60 اور 70 سال کی عمر میں بھی جوانوں کی طرح تھی. قابل رشک شاید اللہ نے ان کو عطا فرمائی. ایک دن فرما رہے تھے کہ میرا بلڈ پریشر ڈاکٹر نے چیک کیا, انہوں نے کہا آپ کا بلڈ پریشر ایسا عمدہ ہے جیسے 25 سال کے جوان کا ہوتا ہے. چیک کرنے والا غالباً عربی تھا, اس نے کہا کہ تزور یا شیخ کوئی شادی اور کر لو, تمہارا تو بلڈ پریشر شاندار. تزور یا شیخ پہننا کے شاپ بن, تم تو جوان ہو گرو. تو ایک دن میں نے پوچھا تھا آپ کی صحت کا راز کیا ہے ماشاء اللہ, سب اصل تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات یہ فرمائی کہ الحمدللہ میں پہلے بہت ڈاکٹر تھا اور مطالعہ کرنے اور تحقیق و تفتیش کرنے کے لیے دیکھ کر جاگتا تھا رات کو, تو میں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا اور جتنا بھی علاج کرو طبیعت خراب ہی رہے, ٹھیک ہی نہ ہو, مرض بڑھتا ہے گیا. جو دوا کی میں نے اس کا مزداد بنو, تو آخر میں نے نیند پوری کرنی شروع کر دی. 6 گھنٹے کی نیند میں نے پوری کرنی شروع کی, الحمدللہ ساری بیماریاں دور ہو گئی. میں نیند پوری کرنے ہی کی وجہ سے ایسے اچھے سے ہو گئے. وہ ماشاءاللہ لاٹھی چلانے کے ماہر تھے, کبھی کبھی دارالعلوم میں تشریف لاتے تھے, صدر صاحب دامن برا کارتون کے حافظ کے سامنے جو لان ہے اس میں لاٹھی چلا کر دکھائی جاتا تھا بڑھاپے کے زمانے میں. نیند پوری کرنا بھی اتنی بہترین چیز ہے, لیکن آج کل اس کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی اور بس دنیا کے کمانے میں, دنیا کے لگن لوے اور دنیا کے مصروفیات میں لگ کر بس اتنا جاگتے ہیں, اتنا جاگتے ہیں کہ اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے, پھر علاج بھی کرتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ نیند تو پوری نہیں ہوتی. لیکن حد سے زیادہ بھی نہیں سونا چاہیے, کیونکہ حد سے زیادہ سونا بھی نقصان دہ ہے صحت کے لیے مضر ہے, کیونکہ زیادہ سونے سے سستی پیدا ہوتی ہے, کاہلی پیدا ہوتی ہے, اس سے کمزوری پیدا ہوتی ہے, کم ہمت ہی پیدا ہوتی ہے, کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, تو نہ دین کا نہ دنیا کا. زیادہ سونے سے بھی نقصان ہوتا ہے. تو ہر آدمی کی صحت کے لیے جو اس کا نیند کا پیمانہ ہو, معیار ہو, اس کو محفوظ رکھنا چاہیے. کبھی کبھار ایمرجنسی میں زیادہ جاگ جائے تو الگ بات. تیسری بات یہ ہے اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کریں. اعتدال کے ساتھ اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھیں, اپنے رہنے کی جگہ کو بھی صاف ستھرا رکھیں. جگہ تنگ ہو, کشادہ ہو, جیسے بھی اللہ پاک دے دیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اور پھر جہاں رہے وہ بھی صاف ستھری رہے اور خود بھی صاف ستھرا رہے. بڑھیا اور مہنگے کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے صحت کے لیے. جیسا اللہ پاک لباس عطا فرما دیں بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, بس کپڑے بھی صاف رکھے, ان میں داغ دھبے نہ ہوں, میلے کچیلے نہ ہوں, گندے نہ ہوں, بدبودار نہ ہوں, جسم بھی صاف رکھے کہ جسم کے اندر کوئی بدبو نہ ہو, بغلے بھی صاف ہوں, دانت بھی صاف ہوں, آنکھیں بھی صاف ہوں, کان بھی صاف ہوں, پورا جسم صاف ہو, کہیں اس میں بدبو سان نہ ہو. جیسے گرمیوں میں اکثر بغلے سڑ جاتی ہیں اور پسینے کی وجہ سے بدبو ہو جاتی ہے, بازو اس کی پرواہ نہیں کرتے. لہٰذا اس کے لیے جس قدر نہانا مناسب ہو اس کا اہتمام رکھیں. روزانہ نہانا ہو تو روزانہ نہائے, ورنہ ایک دن چھوڑ کر کے نہائے, ایسے ہی کپڑے تبدیل کرنے کا بھی خیال رکھے. اور جتنی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, مضر ہیں, چاہے وہ کام ہوں, چاہے وہ باتیں ہوں, چاہے وہ غذا ہو, چاہے وہ کوئی دوا ہو, بہرحال ان سے اپنے آپ کو بچا کر رہے. اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ورزش کا اہتمام کریں. حفظان صحت کے اصولوں میں سے عورت ہو یا مرد دونوں کے لیے حسب حالت, حسب عمر, اس کو کوئی نہ کوئی ورزش کرنی چاہیے. کہ ورزش کرنے سے آدمی کی صحت عام طور پر صحیح رہے, خاص طور سے جب 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر کمزوری شروع ہوتی ہے آدمی, اور اب 35 سال کے بعد ہی یہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں 40 سال کے بعد کمزوری شروع ہوتی تھی, اب 35 سال کی عمر میں شروع ہو جاتی ہے. تو اگر اس وقت بھی ورزش کا معمول نہیں بنائے تو پھر دھیرے 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 آج طرح طرح کی بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی. اگر کوئی جوانی سے ورزش کا عادی رہے تو الحمدللہ عام طور پر ایسا شخص صحت مند رہتا ہے, تندرست رہتا ہے, توانا رہتا ہے, چست رہتا ہے. آج کل جو قسم قسم کی بیماریاں اور طرح طرح کی اور خوفناک بیماریاں سننے میں آ رہی ہیں, ان کے بہت سے اسباب ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے کہ ورزش کرنے کا کوئی عام معمول نہیں ہے, اور آج بھی جو لوگ ورزش کرنے کے پابند ہوتے ہیں وہ صحت مند نظر آتے ہیں, وہ عام طور پر ایسے سخت بیمار نہیں ہوتے. بیمار ہوتے ہیں تو ہلکی پھلکی ان کو بیماری ہوتی ہے. یہ تو نفس کا حق ہے کہ یہ صحت مند رہے گا تو ہم دین اور دنیا دونوں کے کام کر سکیں گے. اگر صحت مند صحت ہی اچھی نہ ہوگی تو کیا کریں گے؟ صحت کا دار و مدار بھی اس پر ہے اور قوت کا دار و مدار بھی اس پر ہے. قوت کا ذکر بھی آگے آنے والا ہے. اور اس سلسلے میں آج کہتا ہے کہ چہل قدمی ایک ایسی ورزش ہے کہ مرد بھی کر سکتے ہیں, عورتیں بھی کر سکتی ہیں, بچے بھی کر سکتے ہیں, بوڑھے بھی کر سکتے ہیں, سب یہ ورزش کر سکتے ہیں, اور سب کے لیے یہ یکساں نافع اور مفید ہے. ہر ایک اپنے اپنے جسم کے اعتبار سے جس قدر اس کے لیے یہ مفید اور ضروری ہو بس اس کو کرے. اور یہ فجر کے بعد بھی ہو سکتی ہے, عصر کے بعد بھی ہو سکتی ہے, عشاء کے بعد بھی ہو سکتی ہے. کسی کو صبح موقع ملتا ہے, کسی کو عصر کے بعد موقع ملتا ہے, کسی کو عشاء کے بعد موقع ملتا ہے, جس کو جس وقت موقع ملے. لیکن اس کا معمول بنائے, اور ایسا معمول بنائے کہ سفر اور حضر میں بھی جہاں تک ہو سکے اس کے پابند رہے. ہم نے اپنے قائدر کو الحمدللہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہوئے دیکھا. تو خلیل رحمۃ اللہ علیہ تو سفر اور حضر میں بھی اس کا اہتمام رکھتے تھے. سفر میں بھی ہوتے تب بھی جہاں قیام فرماتے وہاں پر مشی حضرت کا معمول تھا پیدل چلنا. یہ تو ہیں صحت کی حفاظت کے لیے ضروری اصول. بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی آج کل حالات ایسے خراب ہیں کہ ٹہلنے کے لیے نکلنا بھی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. بھائی ابھی اللہ پاک نے ایسی سہولت بھی عطا فرما دی ہیں کہ دوڑنے کی مشین گھر میں رکھی جا سکتی. اب ایسی مشینیں ایجاد ہوئی, آپ گھر میں رکھو اور پھر چلو دوڑنے کا مزہ آ جائے. جیسے دوڑنے میں سانس پھولتا ہے اس میں بھی سانس پھولتا ہے. یعنی جو دوڑ ہے وہ ایک کونے میں دوڑ رہا ہے, ایک ہی جگہ کھڑا ہے اور مشین کے اوپر دوڑ رہا ہے. لوگ گھر میں بیٹھے ورزش ہو رہی ہے. خواتین بھی کر سکتی ہیں, آدمی بھی کر سکتے ہیں. ہاں بات یہ کرنا چاہے تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کیا ہوا ہے، تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، بہانے تو بہت ہیں، کرنے والے کے لیے تو اللہ تعالیٰ سب جگہ انتظام کر دیں گے. ایک تو یہ کہ صحت کا خیال ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، جیسے کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنی طاقت اور قوت کی حفاظت کریں، عام طور پر تو صحت اور قوت دونوں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، جو آدمی صحت مند ہوتا ہے وہ طاقتور بھی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ الگ بھی ہو جاتی ہے، مثلاً صحت مند ہے لیکن بہت کمزور ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اسے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت ہی نحیف ضعیف کمزور ہے، ڈھال ہے، نہ چلنے کی طاقت، نہ دوڑنے کی طاقت، نہ بولنے کی طاقت، نہ آنے جانے کی طاقت، نہ کوئی حوصلہ، نہ کوئی کچھ. ایسا بھی ہوتا ہے، بچے پیدائشی کمزور ہوتے ہیں، وہ جب جوان ہوتے ہیں تب جوانی میں بھی وہ کمزور ہی رہتے ہیں. اور بعض مرتبہ صحت کے خراب ہونے سے بھی قوت زائل ہو جاتی ہے، اکثر تو ایسے ہی ہوتا ہے. کسی نے صحت مند تندرست والا آدمی خدا نخواستہ تیز بخار آ گیا تو بستر پہ لیٹ جائے، نہ اٹھا جا رہا ہے، نہ بیٹھا جا رہا ہے، نہ کھایا جا رہا ہے، نہ پیا جا رہا ہے، نہ سویا جا رہا ہے، کمزوری آ رہی ہے اس کے اندر. جب بخار اترے گا تو پھر کم طاقت بحال ہوگی. پہلی طاقتور میں طاقتور آدمی ہو، خدا نہ خواستہ موشن لگ جائے، دست لگ جائے، تو ساری طاقت نکل جاتی ہے آدمی. تو قوت ایک تیسری چیز، دوسری چیز ہے جو عام طور پر تو صحت کے ساتھ ہوتی ہے مگر صحت کے علاوہ بھی ہوتی ہے. اور عام طور پر اللہ تعالیٰ جس طرح صحت عطا فرماتے ہیں آدمی کو قوت بھی عطا فرماتے ہیں. کمزور آدمی کم ہوتا ہے، قوت عام طور پر آدمیوں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، آدمی میں زیادہ ہوتی ہے، عورتوں میں بھی ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے، بچوں میں بھی ہوتی ہے، سب میں ہوتی ہے. کوئی کوئی ایسا ہوتا ہے جو بہت ہی نحیف اور کمزور ہوتا ہے، یہ عارضی طور پر کمزور ہوتا ہے بیماری وغیرہ کی وجہ سے. دوسری چیز وہ یہ ہے کہ قوت کی حفاظت کرے. اور جن چیزوں سے صحت خراب ہوتی ہے عام طور پر ان چیزوں سے انسان کی قوت بھی زائل ہو جاتی ہے. جن چیزوں سے انسان کی قوت کمزور ہو اور قوت ضعف میں تبدیل ہو اور کمزوری انسان کے جسم میں پیدا ہو، ایسی تمام باتوں سے، تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. آگے حضرت بیان فرما رہے ہیں، اس کو یہیں بیان کرنا زیادہ مناسب معلوم ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے. یوں سب مومنین میں خیر اور خوبی ہے، یعنی ویسے سارے مسلمان اچھے ہیں، خیر و خوبی والے ہیں، لیکن جو مومن طاقتور ہو وہ کمزور کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. جب طاقت ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر یہ طاقت ہو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، یقیناً اس کی حفاظت ضروری ہوگی، اور ایسی چیزوں کو اختیار کرنا ضروری ہوگا جس سے اس کی حفاظت بھی ہو، اس میں اضافہ بھی ہو، اور ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنا لازم ہوگا جن سے قوت زائل ہو یا کم ہو۔ اب آگے حضرت نے مثالیں دی کہ طاقت کو بڑھانے والی چیزیں کون سی ہیں اور کم کرنے والی چیزیں کون سی ہیں۔ قوت کو کم کرنے والی چیزیں مثلاً غذا بہت کم کر دینا، نیند بہت کم کر دینا، ہم بستری طاقت سے زیادہ کرنا، ایسی چیزیں کھانا جس سے بیماری پیدا ہو، یا بدپرہیزی کرنا جس سے بیماری بڑھ جائے، یہ جلدی صحت اچھی نہ ہو، سب اس میں داخل ہیں، ان سب باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور طاقت بڑھانے والی چیزوں کو اختیار کرنا، مثلاً دوڑنا، ورزش کرنا، پیدل چلنے کی عادت بنانا، اور جو اسلحہ قانوناً رکھنا جائز ہو اور اس کی اجازت ہو اس کی مشق کرنا، یہ سب قوت بڑھانے والے کاموں کے اندر داخل ہیں، لیکن حد شرع اور حد قانون سے باہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت اور قانون کے خلاف کام کرنے سے اطمینان قلب اور راحت جو شرع مطلوب ہے وہ برباد ہو جاتی ہے اور پریشانی لائق ہو جاتی ہے۔ شاید قوت کی بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی انسان کی جسم میں قوت رہے گی اتنے ہی آدمی دنیا کے بھی کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکے گا، اور آخرت کے جو نیک اعمال ہیں گناہوں سے بچنا ہے وہ بھی قوت کے ساتھ انسان آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ طاقتور آدمی جس طرح نیک کام کر سکتا ہے ایسے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو آسانی سے بچا سکتا ہے، اور جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے جیسے بڑھاپے میں عام طور پر آدمی کمزور ہو جاتا ہے تو پھر بعض گناہوں سے بچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بچنا چاہتا ہے لیکن نہیں بچ سکتا، محمد سن جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایسے نیک کام بھی واضح طور پر کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، جیسے بڑھاپے میں بعض مرتبہ آدمی تو رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، تہجد پڑھ سکتا ہے لیکن اتنی طاقت نہیں جسم کے اندر کہ اٹھے اور اٹھ کر کے وضو کرے اور وضو کر کے نماز پڑھے، بس حسرت کرتا ہے کاش میرے جسم میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں اٹھ کر کے وضو کر کے تہجد ہی پڑھ لیتا۔ جب طاقت تھی جوانی کے اندر تو تہجد پڑھی نہیں، اب جاگا ہوا ہے بڑھاپے کی وجہ سے نیند نہ آنے کی بنا پر تو تہجد اس لیے نہیں پڑھ پا رہا کہ طاقت نہیں، تو دو صاحب طاقت میں پڑھی نہیں بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہا، دونوں صورتیں برابر ہو گئی۔ لیکن جو آدمی طاقت کے زمانے میں جوانی کے زمانے میں تہجد کا پابند رہے گا، دیگر نیک کاموں کا پابند رہے گا، پھر کمزوری آنے کی وجہ سے چاہے بیماری کی وجہ سے کمزوری آئے اور چاہے بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری آ جائے، اور پھر اگر آدمی وہ کام نہ کر سکے تب بھی اس کو نیک کاموں کے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے دنیا میں پینشن ملتی ہے ریٹائر ہونے کے بعد، ایسے یہاں پر بھی پورا یہاں پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ دنیا میں تو پینشن آدھی یا کونی ملتی ہے یا چوتھائی حصہ ملتا ہے یا تہائی حصہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ثواب پورا ملتا ہے۔ طاقت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس طاقت کی حالت میں جہاں تک ہو سکے نیک اعمال کا آدمی کو عادت ڈال لینی چاہیے، تو پھر یہ عادت جب آخر میں جا کر کے کمزوری کی وجہ سے اگر نہیں کر سکے گا تو پورا ثواب ملے گا۔ بیماری میں بھی آدمی کو نیک اعمال کا پورا ثواب ملتا ہے، اور کمزوری کی وجہ سے اعمال صالحہ نہ کرنے کی صورت میں بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ تو تیسری چیز ہے کہ اپنی قوت کی حفاظت کرے آدمی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسا کام نہ کرے جس سے خامخواہ دل پریشان ہو جائے. یہ بھی نفس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے, جان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. تو جان کی حفاظت میں نمبر ایک صحت کا خیال رکھے, نمبر دو اپنی طاقت کی حفاظت کرے, نمبر تین ایسے کاموں سے پرہیز کرے جو انسان کو پریشان کرنے والے ہیں. کیونکہ جب آدمی کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں پریشانی کی حالت میں نہ کھانا اچھا لگتا ہے, نہ پینا اچھا لگتا ہے, نہ نیند آتی ہے, اور طبیعت کی پریشانی کی وجہ سے انسان دین اور دنیا دونوں کے اندر کوتاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہذا پریشان کرنے والے کام ایک تو ہیں اختیاری, کہ جن کے کرنے سے پریشانی آتی ہے اور نہ کرنے سے پریشانی نہیں آتی, اور ایک کام ایسے ہیں جو غیر اختیاری طور پر انسان کو پیش آتے ہیں, اس کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. یہاں مراد وہ کام ہے جو آدمی اپنے اختیار سے کرے اور پریشانی مول لے. جو غیر اختیاری طور پر پریشان کرنے والے امور پیش آئے, حالات پیش آئے, وہ مراد نہیں, ان سے تبن پریشانی ہوتی ہے, عقلن پریشانی نہیں ہوتی. لیکن جو اپنے اختیار سے پریشانیوں کو دعوت دینے والے کام ہیں, ان سے بہرحال بچنا چاہیے. ان سے جب پریشانی ہوتی ہے تو پھر آدمی کی صحت بھی خراب ہوتی ہے, قوت بھی آدمی کے ضعیف ہوتی ہے, حوصلہ انسان کا پست ہو. حضرت حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک دوسرے مقام پر ان کی بھی تفصیل بیان فرمائی ہے, یعنی ضروری ضروری اس کی مثالیں بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک یہی ہے کہ اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے اپنی صحت خراب نہ کریں. تو جب صحت خراب ہو جاتی ہے تو انسان کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے. کسی بھی بیمار سے پوچھ لو, وہ آپ کو پریشان نظر آئے. لہذا اپنی طرف سے کوئی کام ایسا نہیں کرے کھانے کا پینے کا دوسرا, کہ جس کی وجہ سے آدمی کی صحت خراب ہو جائے. اور جب صحت خراب ہو گئی تو آپ پریشان ہوگا, آپ اس کے لیے علاج بھی چاہیے, اس کے لیے دوا بھی چاہیے, اس کے لیے پرہیز بھی چاہیے. اور پھر آدمی جب صحت خراب ہو جاتی ہے پھر آدمی اسے دین اور دنیا کام بھی صحیح طریقے سے انجام نہیں پاتے, اس کی وجہ سے پھر آدمی پریشان ہو. وہ جب تک آدمی کی طبیعت خراب رہتی ہے طبیعت پریشان رہتی ہے, اس پریشانی کی وجہ سے نماز میں بھی دل نہیں لگتا, ذکر میں بھی دل نہیں لگتا, تسبیحات میں بھی دل نہیں لگتا, کسی سے ملنے کو دل نہیں چاہتا, کہیں آنے کو دل نہیں چاہتا, کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, نوکری نہیں کر سکتا, اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کر سکتا, تقریباً سارے کاموں سے آدمی معطل ہو کے رہ جاتا ہے. معطل ہونے ایک الگ اس کے ذہن پر بوجھ ہوگا اور پریشانی اس کو الگ لائے ہوگی. صحت ایسی بڑی چیز ہے کہ اگر صحت رہتی ہے تو آدمی کو پریشانی نہیں ہوتی, بے فکری رہتی ہے بالکل آدمی, اور بیمار ہو جائے تو بس المان ہونا تھی, بیماری کے اندر آدمی پریشان ہو جاتا. اس لیے اس جگہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اپنی صحت کی حفاظت کرے, بے احتیاطی نہ کرے. بس ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ جب صحت رہتی ہے تو یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی, کہ ایک کان سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. صحت ٹھیک ٹھاک ہے, یہ کوئی احتیاط نہیں ہے, نہ کھانے میں احتیاط ہے, نہ پینے میں احتیاط ہے, نہ کسی اور چیز میں احتیاط ہے. جتنی چیزیں صحت کو ذائل کرنے والی ہیں آدمی ان کی پرواہ نہیں کرتا. تو جب صحت ہوتی ہے تو پرواہ نہیں کرتا, جب صحت چلی جاتی ہے تو پھر پرواہ کرتا ہے. پھر آدمی بعض وقت اپنے پیسے بھی پانی کی طرح بہا دیتا ہے لیکن پھر سیکھتا ہوں. عرض کرنے کا حضرت کا بھی منشا یہ ہے, عرض فرمانے کا منشا یہ ہے کہ بھائی جب صحت حاصل ہو تو بس اب اس کی قدر کرو, اس کی حفاظت کرو, بے احتیاطی سے پرہیز کرو کہ ایسا نہ ہو صحت زائل ہو جائے اور پھر دینے کے دینے پڑ جائے. دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی کہ زیادہ اچھے اچھے اور عمدہ غذائیں اور کھانوں کی فکر میں رہنا بھی انسان کی طبیعت کو پریشان کرنا ہے. زیادہ اچھے اچھے کھانے کی فکر میں رہنا بھی ایک پریشانی کا نسخہ ہے. دیکھیے اس کے کھانے کے لیے تگدو کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں, وقت بھی لگانا پڑتا ہے, آنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے, سب کچھ کرنا ہوتا ہے. منت سلوا تو ہے نہیں کہ خود بخود آ جائیں اور آدمی اٹھا لے اور کھا لے. تو جتنا کوئی اچھے اچھے کھانا کھانے کی فکر میں رہتا ہے وہ اس کے حصول کی فکر میں پریشان رہتا ہے. تو کبھی کبھار میں تو آدمی کو خاص پریشانی نہیں ہوتی, لیکن ہر دم ہر روز اور ہر کھانا اس کو چاہیے مرغ متنجر قورمہ بریانی, بھائی پھر تو پریشانی ہوگا. اور پھر اس میں بے احتیاطی بھی یقیناً ہوگی. بعض مالدار ہوتے ہیں, انہیں تو کوئی منگوانے میں انتظام کرنے میں کوئی مشکل نہیں آتی, لیکن ہر وقت کھانے میں اس پہ دھیان لگا ہوا کہ آج دوپہر کو تو مرغ مسلم تھا, شام کو کیا ہوگا, شام کو چاول مچھلی ہونی چاہیے, تو ناشتے میں کیا ہوگا. ارے بھائی کیا کھانے پینے کے لیے آیا ہے دنیا میں, اور کچھ کر رہے ہی نہیں کیا. تو یہ بھی پریشانی کی جڑ ہے. بس آدمی کو چاہیے کہ اپنا ذہن زیادہ اچھے اچھے کھانا کھانوں کی طرف نہ لگائے, تو یہ مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی تو آگے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ کی تابع داری, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, دنیا اور آخرت, دنیا کی عافیت اور آخرت کی عافیت, آخرت کی فلاح. یہ ہے اصل زندگی کا مقصد. تو اور جس دن رات دن کھانے پینے کی فکر میں لگا ہوا ہے تو بھائی اسے سکون کہاں ملے گا. تیسری بات فرمائی کہ ہر وقت آدمی اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرنے کی فکر میں بھی نہ رہے. ہر وقت نہانے دھونے میں لگا ہوا ہے اور جناب اپنے جسم کو چمکانے میں لگا ہوا ہے اور عمدہ لباس بنوانے اور پہننے کی فکر میں لگا ہوا ہے, اور اس فکر میں لگا ہوا کہیں ایسا نہ ہو میرے کہیں ہستی میں شکن آ جائے, اور کہیں ایسا نہ ہو کلف میں کمی رہ جائے, استری کے بغیر کپڑے پہن نہیں سکتا اور بغیر استری کے کپڑے پہنے گھر سے باہر نکل نہیں سکتا. باڈی کا اسپرے الگ ہے, کرتوں کا جناب اسپرے الگ ہے, اور فلاں کپڑے کے ساتھ فلاں خوشبو لگاؤں گا, فلاں کپڑے کے ساتھ فلاں, اور کریم اور یہ اور وہ. ارے بھائی عورتوں میں یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے. اللہ اعتدال کے ساتھ تو محمود ہے, لیکن اعتدال سے بڑھنا یہ بھی پریشان کن چیز ہے. بس اللہ کا شکر ہے ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ اس پر تکلف چیزوں سے دور ہیں, تو ہمیں اس کی زیادہ وہ نہیں. جو لوگ اس تکلف میں پڑے ہوئے ہیں نا اور مبتلا ہیں, ان کو زندگی دیکھو جا کر کے, وہ جوتا ایسا ہو, پینٹ ایسی ہو, پتلون ایسی ہو, پھر یہ ہو اور وہ ہو, اس کے بغیر وہ نکل ہی نہیں سکتے گھر سے باہر. وہ تو کبھی لنگی باندھ کے خالی بنیان پہن کے باہر نکل کے دکھا دیں, دکھائی نہیں سکتے. تو ہر وقت تن من دھن جو ہے اپنے جسم کے بنانے اور سنوارنے اور اس کو خوبصورت کرنے اور کپڑے عمدہ پہننے کی فکر میں رہنا بھی پریشانی کی جڑ. مغرب ممالک میں جا کے دیکھو لوگ اپنے جسم کو چمکانے کے لیے کتنے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. کوئی اپنے بال ٹھیک کروا رہا ہے, کوئی اپنے ران کو ٹھیک کروا رہا ہے, کوئی پھنجوں کو ٹھیک کروا رہا ہے, کوئی اپنے ہاتھوں کو چمکا رہا ہے تاکہ نکلے تو ایسے نکلے جیسے شیشہ ہے. اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے بس، وہ تقریب ختم، تو ان کی ساری بناوٹ ختم، چمک دمک ختم. تو یہ بھی ہے حضرت فرمایا اس سے بچنا چاہیے. ہاں بلا اہتمام اور بلا تکلف کے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے فضل سے عمدہ کھانے عطا فرما دے، عمدہ لباس عطا فرما دے، تو شکرانے کے ساتھ استعمال کر لے. لیکن زندگی کا مقصد اصلی نہیں ہے، اس میں اپنے ذہن کو مشغول کرنا اور حد سے زیادہ اسی کی طرف متوجہ رہنا سیکھنا. اور چوتھی چیز فرمائی حضرت نے کہ حرص سے بچنا. یہ ہے سب سے اہم چیز جو انسان کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتی ہے، حرص و حوص، یعنی مال و دولت کی حرص اور حوص. یہ مال و دولت کی جو حرص ہے، بس یہ بھی سمجھو کنجی ہے ساری پریشانیوں کی. اور اس کے مقابلے میں قناعت، قناعت جو ہے وہ ساری راحتوں کی جڑ ہے. اور قناعت جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا عطا فرما دیں بس دل سے اس پر راضی ہو جائے، اور راضی ہونے کے ساتھ ساتھ اسی کے اندر اندر اپنا گزارا کرنے کی عادت ڈالے. ہر آدمی کا ذریعہ آمدنی جانتے ہیں کہ الگ الگ، سب انسان ہیں اور سب دنیا کے اندر رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے مال کے اعتبار سے مختلف درجے رکھے. سب ہم سویرے سویرے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو جب گھر لوٹتے ہیں تو اپنے اپنی جھولیوں میں اپنی اپنی قسمت کی روزی لے کر لوٹتے ہیں. کوئی 10 لاکھ کما کے لا رہا ہے، کوئی 5 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 1 لاکھ کما رہا ہے، کوئی 10,000 کما رہا ہے، کوئی 1,000 کما رہا ہے، کوئی 200 روپے کما رہا ہے، اور کوئی 100 روپے کما رہا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کما رہا. تو کہنا چاہیے کہ جس کو جتنا مل رہا ہے بس اس پہ دل سے راضی رہے گا، اور دل میں یہ بھی سمجھے کہ یا اللہ میں اس کے بھی لائق نہیں ہوں، جو بھی آپ نے عطا فرما دیا آپ کا فضل ہے. اور پھر اسی کے اندر اندر اپنا گزارا کرے. اب اگر چٹنی روٹی کھانی ہے تو چٹنی روٹی کھا لے، دال روٹی کھانی ہے دال روٹی کھا لے، اور بڑے گوشت کے ساتھ شوربہ بنا کے روٹی کھانی ہے اسے کھا لے. جیسے اللہ پاک نے جتنا دے دیا اس پہ راضی ہو جائے، اسے کہتے ہیں قناعت. تو یہ تو بھائی ایسی ہے کہ ہر آدمی اس کے اندر بڑے آرام سے اور سکون سے رہ سکتا ہے. اور اس کے مقابلے میں حرص اور حوث، تو اس حرص و حوث کی کوئی انتہا نہیں، یعنی کوئی ایسی حد نہیں ہے کہ وہاں جا کر کے آدمی کے بس 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 بھائی بہت ہو گیا بھائی، آگے مجھے ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، ایسا اسٹاپ نہیں ہے یہاں پہ. جتنا جس کو مل رہا ہے نا اس سے 10 گنا کا وہ اپنے دل کے اندر تعلیم ہے. پھر اگر 10 گنا مل گیا تو مزید 10 گنا آگے ہو رہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس حرص کی دوڑ میں آج ساری دنیا دوڑ رہی ہے، غریب سے غریب بھی دوڑ رہا ہے، امیر سے امیر بھی آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہے کہ جناب یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، اور یہ کام بھی ہو گیا وہ بھی کر لوں، اور یہاں سے بھی کچھ آ جائے کچھ یہاں سے بھی آ جائے. اب اس کا دماغ ان سب کے اندر الجھا ہوا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پریشان، ہر وقت پریشان، ہر وقت پریشان، ہر وقت پریشان. دکان پر ہے تو پریشان، آفس میں ہے تو پریشان، فیکٹری میں ہو تو پریشان، دوستوں میں ہو تو پریشان، گھر میں ہو تو پریشان. ٹھیک ہے جتنا مل رہا ہے اس پر تو راضی نہیں، اس سے زیادہ کی اس کو فکر ہے، اسی کے لیے اس نے اپنے منصوبے بنا رکھے. پر ایک منصوبہ پورا نہیں ہوتا دوسرا شروع کر دیتا، دوسرا مکمل نہیں ہوتا تیسرا شروع کر دیتا، تیسرا شروع ہوتا چوتھا شروع کر دیتا. تو بھائی انسان ہے کیا ہے یہ؟ تو جب 4-5 کام اس نے شروع کر دیے تو یہاں بھی اس کا دماغ لگا ہوا ہے، وہاں بھی اس کا دماغ لگا ہوا ہے، وہاں بھی اس کا دماغ لگا ہوا ہے، یہاں بھی اس کو وقت دینا ہے. تو جناب اب اس کو صبح سے لے کر رات تک وہ نیند میں لگا الجھا ہوا. جیسا اپنے نماز میں دھیان ہے، گھر جاتا ہے تو گھر میں بھی وہ گھر میں نہیں ہو، اس کا جسم گھر میں ہے لیکن گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ گھر میں نہیں، اس لیے وہاں پر بھی اس کا دماغ اپنے کاموں کے اندر الجھا ہوا. اور حدیث میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرما دیا، اس سے بڑھ کر کوئی بات ہمارے لیے مستند ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان کی حرص کا یہ عالم ہے کہ اگر اس کے پاس سونے کی بھری ہوئی ایک وادی ہوگی تو یہ تمنا کرے گا کہ ایک اور ہو جائے، اور جب ایک اور وادی سونے سے بھر جائے گی تب بھی اس کو سکون نہیں ہوگا، اس کے اندر پھر بھی یہ حرص ہوگی کہ ایک اور ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ قبر کی مٹی ہی اس کی حرص ختم کر سکتی ہے، ورنہ تو دنیا میں جب تک زندہ رہے گا اس کی حرص ختم نہیں ہو سکتی، اور یہ حرص جب ختم نہیں ہوگی تو بھائی پوری بھی نہیں ہوئی، اور جب پوری نہیں ہوگی تو پریشانی تھی، پریشانی رہے گی تو پریشانی میں تو آدمی کی صحت بھی خراب اور قوت بھی ضائع، کیونکہ ایک حد تک صحت ساتھ دیتی ہے، ایسی قوت بھی ایک حد تک کام دیتی ہے، اس کے بعد جب آدمی حد سے زیادہ کام کرتا ہے اپنے دماغ کو اپنے ذہن کو الجھاتا ہے تو بھائی پھر یہ پریشانی جس طرح انسان کے سکون کو غارت کر دیتی ہے اسی طریقے انسان کی قوت کو بھی کمزور کر دیتی ہے یا زائل کر دیتی ہے، اور اسی طرح انسان کی صحت کو خراب کر دیتی ہے برباد کر دیتی ہے۔ اس کے بعد نتیجہ یہ کہ پھر آدمی نے دین کا نہ دنیا کا، اس لیے حرص و حوث سے بھی آدمی پرہیز کرے، بس دنیا کمانے کے لیے اعتدال کا راستہ اختیار کرے جس میں اپنے نفس کے حقوق بھی ادا کرے اور جن بندوں کے حقوق اس سے وابستہ ہیں ان کے حقوق بھی ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق فرائض و واجبات اس سے متعلق ہیں ان کی ادائیگی بآسانی کر سکے، بس اتنا آدمی دنیا کمائے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، اور بغیر محنت کے اگر مل جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، استعمال کرے، لیکن اپنے آپ کو زیادہ حرص و حوث کا پتلا نہ بنائے۔ تو ان کاموں کو کرنے سے آدمی پریشانی سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ تین باتیں حضرت نے یہاں بیان فرمائی ہیں کہ نفس کا حق ادا کرنے کے لیے تین باتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے، نمبر ایک صحت کی حفاظت کرے، نمبر دو قوت کی حفاظت کرے، نمبر تین پریشان کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ صحت و قوت میں کمی یہ دلی پریشانی سے دین کاموں میں خلل واقع ہو جاتا ہے، کم ہمت یا سستی پیدا ہو جاتی ہے، نہ دوسرے ضرورت مند لوگوں کی امداد بھی نہیں کر سکتا، نیند کمزوری دلی پریشانی کی وجہ سے آدمی کبھی ایسی ناشکری اور بے صبری میں ہی مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس لیے پریشان کرنے والے کاموں سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت نے آیات و احادیث بیان فرمائی ہیں جن سے حقوق نفس معلوم ہوتے ہیں، وہ آئندہ ان سب پڑھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی صحت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم سبحان لا نفس سنا عليك كما سنت اللهم لك الحمد لا نفس سنا عليك كما سنت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت نصیب فرما، ہم سب کو صحت عطا فرما، اپنے قوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور تمام پریشان کرنے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی کریم محمد والی و صحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔